امام خمینی نے 45 سال شہر قم میں گزارے، ایران کے روحانی اور مقدس شہر میں۔ اگر ہم اور واضح لفظوں میں کہنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ امام نے ملک کے سب سے بڑے دینی مدرسے، مدرسہ فیضیہ میں اپنی زندگی گزاری۔ وہ بحیثیت طالب علم اس مدرسے میں داخل ہوئے، اسی میں قیام پذیر ہوئے اور طالب علمی کے مراحل تیزی سے طے کیا۔ وہاں کے ایک معروف استاد نے کہا، روح اللہ کا زمانہ ایران کے نئے شاہ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ تھا۔ رضا شاہ پہلوی ایران میں ترکی کی حکومت کے تجربے کو دہرانا چاہتا تھا۔ رضا شاہ ایران کے مسلمان معاشرے کو مغرب زدہ معاشرہ بنا دینا چاہتا تھا، لہذا اس نے مدرسہ علمیہ فیضیہ پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس پر کڑی نظر رکھنے لگا، کیونکہ مدرسہ فیضیہ رضا شاہ پہلوی کے عزائم کی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ حجاب اور پردے کو ختم کیے جانے کے حکم، عاشور کے دن عزاداری کے جلوسوں پر پابندی، نماز جمعہ میں خطبوں پر ممانعت، دینی علوم اور قرآن کی تعلیمات پر پابندی کے بعد اب سڑکوں پر علماء دین محفوظ نہیں رہ گئے تھے اور شاہی گماشتے انہیں زد و کوب کرنے لگے تھے، وہ بھی محض اس بنا پر کہ وہ ابا قبا اور امامے میں باہر نکلتے تھے جن کے پہننے پر رضا شاہ پہلوی نے پابندی لگا دی تھی۔ رضا شاہ پہلوی نے اسی طرح حکم دیا تھا کہ دینی طلبا بھی فوجی ٹریننگ پر جائیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف الاسرار سے اقتباس، مدرسہ فیضیہ کے طلبا دن میں اطراف کے باغات اور باغیچوں میں پناہ لیتے اور رات کو واپس لوٹتے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں رضا خانی گماشتوں کا نشانہ نہ بنے اور ان کی اہانت نہ کی جائے اور انہیں زد و کوب نہ کیا جائے۔ حتیٰ تہران کے علماء کو تو پولیس چوکیوں اور تھانوں میں پکڑ کر لے جاتے تھے اور ان کی اہانت کی جاتی تھی، ان کے لباس اور امامے کو پھاڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ یعنی علماء وہاں سے باہر نہ نکل سکیں۔ حوزہ ہائے علمیہ میں زیادہ تر فقہ و اصول کے درس دیے جاتے تھے، لیکن امام خمینی کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنے شاگردوں کو درس اخلاق زیادہ سے زیادہ دیں اور انہیں تزکیہ نفس کی ترغیب دلائیں تاکہ شاہ کے اقدامات کا وہ جواب بن سکیں اور معاشرے کو مغرب زدہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ ان دروس میں بڑی تعداد میں طلباء حاضر ہونے لگے۔
وقتی ہم وارد قم شدم امام،
جب میں قم شہر میں وارد ہوا تو امام ہر جمعرات کو مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق دیتے تھے۔ امام کے درس اخلاق کا یہ سلسلہ بدماش رضا خان پہلوی کے زمانے میں شروع ہوا، جب اس نے ممبروں سے تقریریں کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ امام خمینی درس دینے کے دوران احکام اسلام بھی بیان فرماتے تھے اور لوگوں کو باز و نصیحت بھی کرتے تھے۔ مدرسہ فیضیہ میں کئی برسوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، البتہ بعد میں یہ درس بند ہو گیا۔
اس طرح کا احساس ہوتا تھا جب بھی ایک گھنٹہ یا اس سے کم ہم امام کی خدمت میں ہوتے، وہ اخلاقی اور تربیتی باتوں کی تعلیم دیتے اور تزکیہ نفس فرماتے، گویا انسان کے گرد ایک دیوار کھینچ جاتی اور انسان کو خدا کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا اور اس کو اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ہوش نہ ہوتا۔ گناہ و معصیت سے انسان اس قدر نفرت کرنے لگتا گویا کبھی بھی وہ گناہ و معصیت کے قریب نہیں جائے گا۔ یعنی ایک ہفتہ امام کی باتوں کا اثر دل و جان میں اس طرح سے رہتا تھا۔
فیضیہ سے امام کا رابطہ ایک مثالی رابطہ تھا، اس کو مختلف جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور امام حقیقی معنوں میں ان کے معلم اخلاق تھے۔ ان کے درس کا اثر ان لوگوں پر ہفتوں تک رہتا تھا۔
امام خمینی سے لوگوں کی عقیدت و محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، چنانچہ ہر درس میں ان کے شاگردوں کی تعداد ہزار سے بھی اوپر ہو گئی تھی اور ان کی تقریر سننے والوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ امام خمینی دینی علوم کا درس دینے کے ساتھ ساتھ تازہ ترین سیاسی صورتحال سے متعلق خبریں حاصل کرنے پر بھی زور دیتے تھے اور انقلابی افراد سے، خواہ وہ ایرانی ہوں یا غیر ایرانی، رابطہ رکھتے تھے تاکہ ان کی سرگرمیوں اور ان کی سرنوشت اور نتائج سے باخبر رہیں۔
مرحوم سید شرف الدین عاملی سن 1356 ہجری قمری میں قم تشریف لاتے ہیں۔ وہ فرانسیسی سامراجیت کے خلاف زبردست جد و جہد کر چکے تھے اور اس راہ میں انہیں بے پناہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. قم میں آنے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی جس میں تمام علماء من جملہ امام خمینی بھی موجود تھے. امام خمینی ممبر کے بالکل نزدیک بیٹھے تھے تاکہ وہ لبنان کی ایک اہم اور انقلابی شخصیت کو قریب سے دیکھ سکیں. اسی طرح جب مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا جو اتحاد اسلامی کے دائی تھے اور جو بہت پہلے سے فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھا رہے تھے اور وہ جب آتے تھے علماء قم سے کہتے تھے کہ یہودیت کے خلاف بیانات دیں, امام نے بہت قریب سے ان کو دیکھا تھا. اس طرح مرحوم آیت اللہ کاشانی سے بھی امام کی خاص رفاقت تھی. عراق میں شیعی تحریک و انقلاب کے بعد انگریزوں نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی تھی اور وہ عراق سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. یعنی امام نے ایک انقلابی شخصیت کو دیکھا تھا.
امام کی تمام کوشش ایک سمت مرکوز ہو گئی تھی اور وہ تھی مملکت کے سیاسی امور میں علماء دین کی موجودگی. جبکہ مدرسہ فیضیہ پر رضا شاہ پہلوی کے کارندوں کی یلغار بدستور جاری تھی.
اور اس کے علاوہ اس دور کی ایران کی سیاسی سماجی اور تاریخی صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں تھی کہ علماء کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ایک تحریک اور انقلاب برپا ہوں. اس وقت امام کی زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ علماء کی پوزیشن معاشرے میں مضبوط و مستحکم ہو اور معاشرے میں دین و دیانت کا بول بالا ہو, اور اسی مقصد کے لیے امام نے کام کیا.
آپ کے خطبے جیسا کہ صدر اسلام میں خطبے سیاسی پہلوؤں کے حامل ہوتے تھے سیاسی ہونے چاہیے. نماز جمعہ ایک سیاسی اجتماع ہے, نماز جمعہ ایک مکمل سیاسی عبادت ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر انسان دیکھتا ہے نماز جمعہ میں ان باتوں یا مسائل کا کوئی ذکر نہیں ہے جو قوموں کو درپیش ہیں. جن چیزوں یا باتوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے ان کا نماز جمعہ کے خطبوں میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. روز اول سے مسجد اسی بات کے لیے تھی وہاں پر عوام کے سیاسی مسائل پر بات ہو, لیکن افسوس کے مسجدوں کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات اور مسائل سے بالکل دور ہو کر رہ گئی ہیں, اور اب ان کے منصوبے خود ہمارے ہی ہاتھوں پورے ہو رہے ہیں. جی ہاں, خود ہمارے ہی ہاتھوں.
دوسری جنگ عظیم کی آگ بھڑک اٹھی اور رضا پہلوی جرمنی کا اتحادی بن گیا. وہ جرمنی جو جنگ ہار گیا اور اسی وقت ایرانی فوج کو بھی متفقین کی فوج کے مقابلے میں ذلت آمیز شکست ہوئی. دشمن کی فوج نے ایران کو شمال سے لے کر جنوب تک رون ڈالا. 1941 میں تہران سقوط کر گیا اور اس پر دشمن کی فوج کا قبضہ ہو گیا, اور برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ رضا خان کو تخت شاہی سے برطرف کر دے اور اسے اٹلی کے کسی جزیرے میں جلا وطن کر دے. محمد رضا شاہ باپ کی جگہ تخت نشین ہوا اور صرف 4 مہینوں کے بعد ہی اس نے متفقین کے لیڈروں اسٹالن, چرچل اور روزویلٹ کا تہران میں استقبال کیا, اور ان لوگوں نے تہران میں واقع روسی سفارت خانے میں اجلاس کیا.
آپ ذرا ان گزشتہ 50 برسوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ حاکم کو غیر ملکیوں نے منتخب کیا, اور بعد میں یہ بات خود انہوں نے ہی کہی کہ رضا خان کو اقتدار میں باقی رکھا ہے, اسے اقتدار دیا ہے, اور وہ بھی اس طرح کا اقتدار دیا کہ اس نے پوری قوم کو لاچار اور پسماندہ بنا دیا اور قوم پر اپنی جابر حکومت کو مسلط کر دیا اور لوگوں کو تمام چیزوں سے محروم کر دیا. اور اس کے بعد بھی محمد رضا شاہ کو اس کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو انتہائی مالدار طبقوں سے تعلق رکھتے تھے اور جن کی زندگیاں عیش اور عشرت میں گزرتی تھیں حکومت میں باقی رکھا. اس طرح سے انہوں نے قوم پر ظلم کیا اور مالدار طبقے کو حکومت میں باقی رکھا۔
امام خمینی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے، مخالفین جو شبہات پیدا کرتے ان کے جوابات دیتے، کتاب کشف اسرار کی تالیف میں بھی مشغول رہتے، رضا خان کا مقابلہ بھی کرتے اور اس کے خلاف تقریریں بھی کرتے، یہاں تک کہ ایک تحریک کے قائد کی حیثیت سے تحریک شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد ہوا۔
ایران کی تاریخ کے اس حساس مرحلے میں روح اللہ نے اپنی پہلی سیاسی کتاب شائع کی، کشف الاسرار جیسی کتاب پہلی بار ایران میں شائع ہو رہی تھی۔ البتہ اس کتاب کی اشاعت و طباعت مکمل طور پر خفیہ تھی، جس میں شاہ کی کرتوتوں پر سخت تنقید کی گئی تھی۔
امام خمینی نے عالم اسلام اور ایران کو درپیش مشکلات اور بحران سے نکالنے کے لیے عملی تدابیر اور طریقے بیان کیے، اور اس کتاب کے مباحث میں سر فہرست ظالم حکومتوں اور پہلوی حکومت کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت پر تاکید فرمائی، اور وہ بھی فطری صورت میں۔ در حقیقت این وجود
نه۔ امام خمینی نے اس کتاب میں علماء دین کی حکومت کے نظریے کو، جو وہی ولایت فقیہ کا معروف نظریہ ہے، بیان فرمایا۔ اسی طرح علماء دین کو دعوت دی کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کریں، وہ ذمہ داریاں جو خود دین اور معاشرے نے ان پر عائد کی ہیں۔
امام نے آ کر فرسودہ روش کا خاتمہ کر دیا اور لوگوں پر واضح کیا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی سیاست عین دیانت ہے، اور امام خمینی سے پہلے مرحوم شہید مدرس ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دین کے تعلق سے فرسودہ خیالات اور روش کو غلط قرار دیا اور کہا ہمارا دین ہماری عین سیاست ہے۔ امام خمینی انہی لوگوں میں سے تھے۔
وہ اسلام جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے مکمل طور پر سیاست سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، جو اصل مطلب ہے اس کو اس سے الگ کر دیا، اور باقی بچے ہوئے مطلب کو ہمارے حوالے کیا، اور اسی چیز نے ہمیں آج یہ دن دکھلایا ہے۔ ہم نہیں پہچانتے اسلام کے سر اور اس کی شناخت کو نہیں پہچانتے۔ جب تک ہم اسلام کو تلاش نہیں کر لیتے، تمام مسلمان اسلام کو تلاش نہیں کر لیتے، ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو سکے گی۔ عظمت اسلام وہ تھی جو صدر اسلام میں تھی، یعنی مختصر اور کم آبادی کے باوجود دو سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا، وہ تھی اسلام کی عظمت و شوکت۔
ایران گزشتہ صدی کے پہلے 50 برسوں میں کمیونسٹوں کی پیش رفت اور کمیونزم کے رواج پانے کا مشاہدہ کر رہا تھا، اور شہروں کے کوچوں بازار میں کمیونسٹ افکار و نظریات رواج پا رہے تھے۔ ان پارٹیوں میں سب سے مشہور تودہ پارٹی تھی۔ ایران کی کمیونسٹ پارٹی دوسری پارٹیوں کے ہمراہ جو قوم پرستی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھیں، قومی تحریک کے نام پر اپنا کام کر رہی تھی۔ کمیونزم کے زور کو روکنے کے لیے امام خمینی نے در حقیقت حوزہ علمیہ قم میں فلسفہ و منطق اور دیگر درسی نصاب کو شامل کر کے ایک فکری انقلاب برپا کیا، وہ بھی اس چیز کا توڑ کرنے کے لیے جسے مارکسسٹ عناصر فلسفے کے نام پر معاشرے میں رائج کر رہے تھے۔
امام خمینی، میں عرض کروں کہ امام خمینی ایک استثنائی مخلوق تھے، جس طرح سے ابن سینا فلسفے میں استثنائی شخصیت ہیں، سقراط فلسفے میں ایک انفرادی حیثیت کے مالک ہیں، ارسطو ایک استثنائی شخصیت ہے، امام خمینی کی بھی دیگر علماء سے ہٹ کر ایک ذاتی استعداد و لیاقت تھی۔ آپ زیادہ تر درس فلسفے کا دیتے تھے، اور فلسفے میں آپ کو تبحر حاصل تھا، اور کہا جا سکتا ہے کہ اپنے دور میں آپ فلسفے میں پہلے نمبر پر تھے، بلکہ آج بھی امام کے بہت سے شاگرد اور تلامذہ فلسفے میں انہیں بہت سے فلسفیوں سے عالم سمجھتے ہیں۔
فلسفے اور حکمت میں امام کو جو دوسرا امتیاز حاصل تھا، وہ یہ کہ وہ فلسفے کی گہرائیوں کو خوب سمجھے ہوئے تھے. بعض حضرات ہیں جو فلسفہ جانتے ہیں لیکن صرف اس کے الفاظ و اصطلاحات جانتے ہیں، فلسفے کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. امام ان لوگوں میں سے تھے جو فلسفی مسائل کی گہرائیوں کو بخوبی سمجھتے ہیں.
ان کے یہ عرفانی دروس بھی بہت ہی خصوصی تھے. مثلا دو یا تین افراد عرفان کے درس میں شرکت کرتے یا اسی طرح بعض چیزیں بیان کرتے، لیکن عموماً وہ فلسفہ ہوتا. امام خمینی اسفار کا درس زیادہ دیتے ہیں.
امام خمینی کی یہ سرگرمی حوزے کے بہت سے اساتذہ کو اچھی نہ لگتی. ان میں سے بعض اساتذہ کا کہنا تھا کہ فلسفے کی تدریس اور دین میں سیاست کو دخیل کرنا دینی حوزے علمیہ کی قدیم میراث و ثقافت کے خلاف ایک انقلاب بپا کرنے کے مترادف ہے. جہاں گزشتہ کئی عشروں سے صرف دینی اور فقہی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، امام خمینی کے خلاف حوزے میں آہستہ آہستہ تنگ نظری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا.
مثلا مجھے خود یاد ہے کہ ایک صاحب جو خود طالب علم تھے اور اب مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو غلط فہمی تھی، نہ یہ کہ انہیں کوئی عداوت یا دشمنی رہی ہو. ان کا مدرسہ دارالشفا یا فیضیہ میں ایک حجرا تھا. امام خمینی کے بڑے صاحبزادے مرحوم آغا مصطفیٰ خمینی ان کے کمرے میں گئے، ان سے ایک گلاس پانی لیا، پانی نوش کیا. اتنے میں وہ صاحب اپنے کمرے سے چلے گئے. مرحوم مصطفیٰ خمینی نے گلاس واپس کرنا چاہا مگر وہ صاحب جا چکے تھے. تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرا طالب علم اس کمرے میں آیا تو ان صاحب نے اپنے کمرے کے ساتھی سے کہا کہ اس گلاس کو دھو لو، کیونکہ اس گلاس میں خمینی کے بیٹے نے یا حاجاغا خمینی کے بیٹے نے پانی پیا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ مستقیم الفکر ہیں یا نہیں. یعنی اس حد تک امام خمینی کے بارے میں بدزنی تھی، جیسے امام کے اندر کوئی عیب دیکھ رہے ہوں.
جو شخص اس مدرسے میں ہے نالائق ہے. دو افراد جن میں ایک خود تھا اور دوسرا مدرسے کا خادم تھا کمرے میں آئے اور اس شخص کا سامان کمرے سے باہر نکال دیا کہ انہیں مدرسے سے نکل جانا چاہیے، بغیر اس کے کہ اس وقت ان کی کوئی خاص حیثیت رہی ہو. لیکن چونکہ اس شخص کو منحرف سمجھا گیا تھا لہذا ایسا کیا گیا اور اسے مدرسے سے باہر کر دیا گیا.
از مدرسے بیرونش کردن.
جس وقت امام خمینی فلسفے کا درس دیتے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس وقت کے ممتاز اور معروف اساتذہ میں سے کوئی بھی فلسفے کا درس دیتا رہا ہو. تہران میں امام کے استاد مرحوم شیخ شاہ آبادی جیسے کچھ لوگ تھے، لیکن قم میں فلسفے کا ماحول نہیں تھا. امام نے فلسفے کی تعلیم تہران میں بعض مشائخ سے اور کچھ دیگر جگہوں پر حاصل کی اور قم میں فلسفے یعنی کتاب اسفار پڑھانا شروع کی، اور کئی شاگرد امام کی خدمت سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے، اور اس طرح حوزہ علمیہ قم میں فلسفے کی تدریس شروع ہو گئی، اور اس کا سہرا امام خمینی کے سر جاتا ہے.
تدریس و مطالعے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار و بے پناہ مشغولیت کے باوجود انہوں نے 1928 سے 1942 تک کے برسوں میں فلسفہ و عرفان اور اخلاق اور تزکیہ نفس کے موضوعات پر 13 کتابیں تالیف فرمائیں. حوزہ علمیہ قوم 1947 میں اپنے سرپرست آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی کی سرپرستی سے محروم ہو گیا، اور حوزے کے لیے کسی موزوں اور مناسب سرپرست کی تلاش اور بحث شروع ہو گئی.
در حقیقت اس امر میں امام خمینی کا کردار فیصلہ کن تھا. ان سبھی لوگوں نے جو اس امر میں دخیل تھے سب نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں لکھا ہے کہ امام خمینی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کو بروجرد سے قم لانے میں اہم کردار ادا کیا. امام خمینی نے اس دور میں قم کے تین آیات اعظام سے مذاکرات کیے کہ وہ آیت اللہ بروجردی کو قم آنے پر راضی کرنے کے لیے اقدام کریں.
حوزہ علمیہ قم نے آیت اللہ بروجردی کو سرپرست منتخب کیا. روح اللہ نے اس وقت ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا. چونکہ ممکن تھا کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں سے حوزے کے اتحاد پر کوئی اثر مرتب ہوتا، انہوں نے وقتی طور پر سیاست سے دوری اختیار کر لی، مگر یہ کہ ضروری مواقع پر اور آیت اللہ بروجردی کے حکم پر ہی کوئی سیاسی اقدام کرتے تھے.